أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غصب کے عنوان پر آج ایک خاص حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا مسئلہ سن لیں۔ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ غصب کرنے والا ایک شخص نہیں ہوتا، دو تین پانچ دس آدمی ہوتے ہیں غصب کرنے والے، اور اس میں عین ممکن ہے کہ ہم فرق کرتے ہیں کہ دو آدمی ہیں غصب کرنے والے، تو دونوں کی طاقت بھی برابر نہیں ہوتی، ایک بڑا ہوتا ہے دوسرا اس کے ماتحت کام کر رہا ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے دو تین چار افراد اس کے حکم پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو عام طور پر دکان میں یا بینک میں مثلا ڈاکہ ڈالتے ہیں، گھر کے اندر مثلا داخل ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، باقی اس کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ غصب کرنے کے لیے آئے تو کیا طاقتور شخص زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو اس کا ساتھی ہے جس کی طاقت اس سے کم ہے وہ کم ذمہ دار ہے، یعنی غصب کے عنوان میں سب برابر ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا تو اس کے ماتحت فقط کام کر رہا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ دو آدمی کسی جگہ میں، دکان میں، کسی گھر میں داخل ہوئے، اور دو میں سے ایک ہی ایسا تھا کہ جو سارا کام کر سکتا تھا، دوسرا اس کے ساتھ ہے مگر وہ مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ مدد نہ بھی کر رہا ہوتا اس کی، تب بھی اکیلا سارا ڈاکہ ڈال سکتا تھا، لوٹ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا۔ تو اگر یہ اکیلا سارا کام کر سکتا تھا، دوسرا تو فقط یعنی تفیلی کے طور پر اس کے ساتھ ہے، تو کیا ذمہ داری اس ایک کی آ جائے گی؟ پھر دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کچھ عنوانات ہیں کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ کون کتنا ذمہ دار ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، جیسے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ غصب کیا چیز غصب کہلاتی ہے، کیسے کہا جائے گا کہ یہ غصب ہے، اس طرح سے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غاصب کی ذمہ داری کتنی ہے، کون کتنا ذمہ دار ہے۔ تو ابھی یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ دو آدمی اگر کسی مقام پر غصب کرتے ہیں، ایک کی طاقت کم دوسرے کی طاقت زیادہ ہے، تو دونوں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھیں کیا بیان فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 815، اذا اشترک اثنان فی الغصب فان اشترک فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کل منہما ضامن لجمیعہ۔ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی غصب میں شریک ہو جائیں، اب دو سے زیادہ کی مثال بھی بنا سکتے ہیں، مگر دو آدمی اگر غصب میں شریک ہو گئے، اگر تمام مال پر یہ دونوں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، تمام مال پر دونوں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں اس انداز سے مال غصب کر رہے ہیں یا ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا چوری کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس میں یہ دونوں مل کر مخالف پر، جس کا مال ہے مالک، اس پر مکمل یہ دونوں مل کر تسلط حاصل کر لیتے ہیں، تو کان کل منہما ضامن لجمیعہ، یہ دونوں ضامن ہو جائیں گے سارے مال کے، ان دونوں نے مل کر مالک پر مکمل تسلط حاصل کر لیا، اس کے مال پر مکمل تسلط حاصل کر لیا، تو یہ پورے مال کے دونوں ضامن ہو جائیں گے۔ سواؤن اکان احدہما او کلاہما متمکنا لوحدہ من الاستیلاء علی جمیعہ امکان بحاجت فی ذالک الی مساعدت الاخر و تعاونہ۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ دونوں مل کر یہ سارا کام کر سکتے تھے، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ چوری کرنے گئے، ڈاکہ ڈالنے گئے، تو یہ دونوں اگر مل کے کر سکتے تو یہ کام ہو جاتا، لیکن اکیلا اگر کرتے تو کام نہیں ہو سکتا تھا، ڈاکہ نہیں ڈل سکتا تھا مثلا، ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ نہیں دونوں میں سے ایک بھی یہ کام کر سکتا تھا اور دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے, جو جو جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے, جس طرح سے اس کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے اس طرح سے اس کے ساتھ اس کی مدد کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں فَيَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي رُجُوعِ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ, جب مالک اپنا مال اپنے مال کا مطالبہ کرنے کے لیے کسی کورٹ میں آ جاتا ہے یا کسی جرگے میں یا کسی مقام پہ جمع ہو جاتا ہے, تو مالک ان دونوں سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک طاقتور ہے یا ایک کمزور ہے, دونوں برابر ہیں, ایک کے حکم پر دوسرا کام کر رہا ہے یا مثلا دونوں اپنے اپنے اعتبار سے مستقل ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, مالک دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے. مالک کو حق ہے کہ تخیر المالک پھر رجوع الى ایہما شاء, دونوں میں سے جس سے چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے. کما فی العیاد المتعاقبت, جس طرح سے ہم نے ابتدائی مثال میں موبائل کی مثال میں بیان کیا تھا کہ اگر موبائل چار ہاتھ میں گھوم کے آیا ہے تو چار میں سے جس سے چاہے مالک مطالبہ کر سکتا ہے. عیاد المتعاقبہ کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کے پاس چلا گیا اسے. یہ ہم نے چار کی مثال بنائی, اگر فرض کیجیے مال چالیس کے ہاتھ میں گھوم جاتا ہے, چوری والا موبائل چالیس افراد کے درمیان گھوم جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو حق ہے کہ چالیس میں سے جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے. اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم نے گن پوائنٹ پر تھوڑی چھینا تھا, اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کہے یہ دکاندار مثلا یہ کہے کہ میں نے تھوڑی تمہارا مال چرایا, میں نے تو مال خریدا ہے. چنانچہ مالک کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے اس کے ہاتھ سے چھینا ہے فقط اسی سے وہ وصول کرے, مالک ان میں سے جس سے چاہے وہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے. غصب کے عنوان میں ایک اور خاص بات اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو ہم نے مثال بھی بنائی تھی کہ غصب نہیں ہوتا ہے, انسان نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی چیز ہمارے پاس آ گئی, ہماری چیز اس کے پاس چلی گئی ہے, یا مثلا ہم نے ایک چیز کہیں سے اٹھا لی ہے اور اٹھانے میں ہمارا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے, ارادہ یہ تھا کہ مثلا اس کو واپس کر دیں گے, لوٹا دیں گے, جو غصب نہیں کہلاتا, مگر اس کے باوجود اس میں کچھ باتیں غصب والی آ جاتی ہیں. یعنی غصب والی باتیں کیا تھی, دو حکم تکلیف ہی تھے, ایک حکم وضعی تھا. حکم تکلیف ہی تو ایسے شخص پر نہیں آتا, یہ گناہگار نہیں, لیکن حکم وضعی اس پر آ جاتا ہے کہ اگر اس نے خیال نہیں رکھا تو جو چیز اس نے اٹھائی ہے یا غلط معاملے کے تحت اس کے پاس آ گئی ہے تو ایسی صورت میں اس چیز کا ضامن بن جائے گا. لیکن یہ گفتگو بات کی گفتگو ہے, اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ اور درمیان میں بیان کر رہے ہیں, اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں والا مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے اور لوگ انجام بھی دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اصل مسئلہ تو غصب ہی کا ہے, مگر اس غصب کا تعلق ہے وقف سے. اگر وقف والی کسی چیز کو غصب کیا ہے, اچھا پہلے تھوڑا سا وقف کے بارے میں سمجھنا پڑے گا کہ اسلام میں وقف کیا چیز ہوتی ہے اور وقف ہو جانے کے بعد اس کے کیا ذمہ داری آ جاتی. پورا چیپٹر ہے باقاعدہ وقف کا, ہم تو فقط جو غصب کی حد تک آج کے مسئلے میں کام آنے والی چیزیں فقط وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وقف کے حوالے سے. پہلی چیز تو یہ کہ وقف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے وقف عام, دوسرے کو کہا جاتا ہے وقف خاص. وقف عام کیا ہوتا ہے, وقف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ایک چیز وقف کی, مگر یہ وقف کی ہے تمام لوگوں کے لیے, کہیں محدود یا مخصوص نہیں کیا, تمام لوگوں کے لیے وہ چیز وقف کر دی. مثلا مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی, مسجد کے لیے کوئی پنکھا وقف کر دیا, تو اب ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جو پنکھا لگا ہوا ہے وہ مسجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں فقط وہی اس کی ہوا کھا سکتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوا نہیں کھا سکتے اس کی. یا مثلا مسجد میں وہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، فقط وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا، تو مثلا وہ پنکھا نہیں چلا سکتا، نہیں ایسا نہیں. مسجد کے لیے پنکھا وقف ہو گیا، مسجد کے لیے کوئی بھی چیز وقف ہو گئی تو اب یہ عمومی ہو گئی، جو بھی مسجد میں داخل ہو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے. یہی معاملہ مدرسے کا ہو سکتا ہے، یہی معاملہ یتیم خانے کا ہو سکتا ہے، یہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہو سکتا ہے. وقف عام کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے وقف ہے. دوسرا کہلاتا ہے وقف خاص. وقف خاص کا مطلب ہے کہ چند لوگوں کے لیے مخصوص ہے. یہ سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک گھر ہے، کیا یہ گھر میں اپنے دو بیٹوں کے لیے وقف کر سکتا ہوں؟ میرا گھر ہے، مرنے کے بعد یہ گھر میراث کے طور پر انہی دو بیٹوں کو جائے گا، مگر میراث کے طور پر جانے سے پہلے میں نے اپنا ہی گھر اپنے ہی دو بیٹوں کے نام وقف کر دیا، ایسا کر سکتا ہوں میں؟ یہ وقف کہلائے گا؟ یہ وقف ہوتا ہے شرعی اعتبار سے؟ جی ہاں، یہ وقف بن سکتا ہے، ایسا وقف بھی بن سکتا ہے. یہ وقف کون سا کہلائے گا؟ وقف خاص. اچھا، اب اگر اس طرح کا وقف کسی نے کر دیا کہ یہ میرا کھیت ہے، یہ میری اولاد کے لیے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری اولاد کے لیے، یہ میرا باغ ہے، مثلا یہ میری اولاد کے لیے، اولاد کے لیے، یا مثلا میرے دوست کے لیے، یا میری بیوی کے لیے، یا فلاں کے لیے، جس کے لیے بھی وقف کرنا چاہے، یہ وقف ہو سکتا ہے. اچھا، وقف ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ چیز اب میراث نہیں بن سکتی. اگر بس یہ ایک کھیت، ایک گھر اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیا، جیسے شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، یہ ہمدرد دواخانہ، ہمدرد والے جو تھے جب پاکستان بنا تھا اس زمانے سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے جو بزرگ تھے پردادا، آج جو آج جن کے اولاد کام کرے ان کے پردادا سمجھ لیں، ان کے پردادا نے یہ دواخانہ اپنی ہی اولاد کے لیے وقف کیا تھا، یہ میری اولاد کے لیے وقف. اب اگر کوئی اس طرح کی چیز اپنی ہی اولاد کے لیے، اچھا اپنی اولاد کا معاملہ نہیں، دوسروں کے لیے بھی اگر وقف کر دیتا ہے، تو اب یہ اس کی میراث سے نکل گیا. اپنی ہی اولاد کے لیے گھر وقف کر دیا، اپنی ہی اولاد کے لیے کھیت وقف کر دیا، اب یہ گھر یا یہ کھیت میراث نہیں بن سکتا، اب اس کے ورثے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کو، اب اگر ان کی اولاد کے لیے رہے گا. اچھا، ان کی اولاد کے لیے رہے گا تو کیا اولاد کے بعد پھر اولاد کے بعد پھر اولاد، یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے گا؟ وقف اس طرح سے جاری رہے گا یا جاری نہیں رہے گا؟ یہ دار و مدار ہے کہ وقف کرنے والے نے کیا نیت کی ہے. اگر وہ کہے کہ فقط میری اولاد تک یہ وقف ہے، تو اس کی اولاد تک وقف رہے گا. جب اس کی اپنی اولاد کا انتقال ہو گیا، یعنی پوتے آ گئے، پر پوتے آ گئے، اولاد اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کا وقف ختم ہو گیا. وقف ختم ہو گیا کا مطلب کیا؟ اب جیسے میراث کے جو حصے بنتے ہیں اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. اگر وہ کہے گئے میری اولاد کے لیے اور میرے پوتوں کے لیے، تو جب تک یہ پوتے زندہ ہیں اس وقت تک یہ میراث نہیں بن سکتا، پھر تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک یہ سب. اور اگر یہ کہے گا نہیں یہ مستقل میری اولاد کے لیے ہے، یعنی جتنی میری نسل میں اولاد آ رہی ہے سب کے لیے، تو اب یہ مستقل اس طرح سے چلتا رہے گا. یہ کہلاتا ہے وقف خاص، کچھ لوگوں کے لیے فقط وقف کیا، باقی لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکے. اور جب ان لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اب یہ میراث سے نکل گیا، اب یہ میراث نہیں بن سکتا. ابھی جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ وقف عام کا مسئلہ بتا رہے ہیں. وقف عام کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کے لیے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، اسی طرح سے ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، جو بھی چیز کسی نے وقف کر دی، اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس اسکول میں داخلہ لے رہا ہے اس کے لیے ہے یہ. جو بھی مثلا بچہ اس یتیم خانے میں داخل کیا جا رہا ہے اس بچے کے لیے ہے یہ کہلاتا وقف عام، یعنی سارے کے سارے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مخصوص نہیں کیا گیا چند لوگوں کو. اب یہاں ایک سوال ہے، ذرا سا اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. وہ سوال کیا ہے؟ باقاعدہ یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، پیش آ چکا ہے، جو پیش آ چکا ہے وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کا حل پہلے آپ سے معلوم کریں گے کہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے جن کا مکان بالکل مسجد کے برابر میں تھا، بالکل مسجد کے برابر میں، اچھا جو مسجد کے برابر میں ہوتے ہیں مسجد ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، آہستہ جو اس میں توسیع ہوتا رہتا ہے وہ سب پھیلتی رہتی ہے مسجد. تو عام طور پر مسجد والے جو پڑوس والے ہوتے ہیں اگر وہ مومنین ہوں تو ان سے کہتے ہیں بھائی اگر آپ یہ مکان مسجد کو دے دیں تو ثواب ملے گا، کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں. اگر مومنین نہ ہوں یا مومنین ہوں مگر وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو کہتے ہیں اچھا بھائی آپ یہ جگہ ہمیں بھیج دیں، ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے مسجد آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، امام بارگاہ اس طرح سے آگے آگے بڑھ رہی تھی. ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ والا میں اپنا مکان مسجد کو دے دوں گا، جو مسجد کے بالکل برابر ساتھ والی دیوار میں لگا ہوا تھا. یہاں تک کہ فقط یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ والا مکان میں مسجد میں دے دوں گا، جو مسجد کے ٹرسٹیز تھے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا ہے، میری یہ بیٹی ہے، بس اس کی شادی ہو جائے اس کے بعد یہ والا مکان میں مسجد کو دے دوں گا، بس میں اب فارغ ہو جاؤں گا، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی، یہ مکان میں مسجد کو دے دوں گا، میرے پاس دوسری جگہ پڑی میں وہاں چلا جاؤں. یہ انہوں نے کہا وہ بیٹے کی شادی ہو گئی یا بیٹی کی شادی ہو گئی جس کا کہا تھا. یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ یہ سمجھیے آپ یہ والا مکان مسجد کے لیے وقف، ابھی وقف کی بات چلے، مسجد کے لیے وقف. اچھا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ جگہ اس جگہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں مگر یہ جگہ میری ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک خاص جگہ اس نے لی، اس نے کہا جگہ میری ہے مگر میں اس جگہ مسجد بنا رہا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مسجد میں نہیں ہو سکتا، مسجد میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں جگہ مسجد کے نام کی وہ جگہ خود بخود وقف ہو جائے گی. مسجد کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، امام بارگاہ کے معاملے میں ایسا ہو سکے گا، یتیم خانے کے لیے کام ہو سکتا ہے، مدرسے کے لیے چیز ہو سکتی ہے، مسجد کے لیے ہو سکتا. جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ میں نے جگہ مسجد کو دی وہ خود بخود وقف ہو گئی، یعنی وقف کے لیے آپ نے صیغہ نہیں بھی پڑھا تب بھی وہ وقف ہو گئی. ایک صاحب نے کہا کہ یہ والی جگہ میں مسجد کو دوں گا اور ان کے ٹرسٹیوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ مسجد کے لیے وقف یہ والی جگہ. پھر وہ بچے بچے ہوں گے، سب کی شادیاں ہو گئی، وہ ٹرسٹی آ گئے، بھائی اب 6 مہینے گزر گئے آپ نے اب تک یہ جگہ دی نہیں. ہاں ہاں میں دوں گا، ٹال دیا ان کو. پھر 6 مہینے گزر گئے نہیں دی جگہ، پھر وہ آئے ٹرسٹی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، ہاں ہاں میں دوں گا، ہاں ہاں میں دوں گا، نہیں دی انہوں نے جگہ. اس وقت 2 سال گزر گئے. اس طرح سے 2 سال کے بعد اب ٹرسٹی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے اس جگہ میں رہنا ہی صحیح نہیں ہے، آپ نے جگہ مسجد والوں کو دے دیے، مسجد کو دے دیے، وقف کر دیے، اب آپ اس جگہ میں نہیں رہ سکتے، آپ کے لیے رہنا ہی صحیح نہیں ہے. تو اب وہ ڈر گئے کہ اگر رہنا ہی صحیح نہیں ہے تو یہ غلط کام ہے نا، کیا حال ہے اس کا، یہ مسجد کی ہو گئی کہ نہیں ہوگی، کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے ارادہ، خالی ارادہ نہیں کیا تھا، ٹرسٹیوں کو کہہ بھی دیا تھا کہ مسجد کے لیے باپ. ایک جواب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسجد کے لیے باپ ہو گئی.
دوسرا یہ کہ تعمیر ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے
تعمیر تو مکان بنا ہوا اس پہ
نہیں، مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی،
مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی، مگر وہ مسجد کی پیش نماز کے لیے بنا سکتے ہیں جگہ مثلا. ہاں لکھت پڑھت تو اسلام میں چند ہی مقامات سے ضروری ہے، باقی کہیں ضروری نہیں. جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں
قبضے میں جانا ضروری، اس کے قبضے اس کے ہاتھ میں نہیں، قبضے میں
یہ بہت اہم ہے. وقف کرنے میں یہ چیز ضروری ہے کہ اگر انسان وقف کا صیغہ بھی پڑھ دے مگر اس کے باوجود جب تک یہ چیز سپرد نہ کرے اس وقت تک وقف مکمل نہیں ہوا. چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ یہ مکان مسجد کا، یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے وقف کر دیا مسجد کے لیے، مگر جب تک کہ قبضہ نہیں دیا اس وقت تک وقف مکمل نہیں ہوا. اور جب تک وقف مکمل نہ ہو وہ اپنی بات سے پھر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دیتا. چنانچہ اگر مسجد والے آ کر ان کو مسئلہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو وقف کر دیا، یہ دے دیں واپس، آپ کے لیے رہنا ہی صحیح نہیں، تو کسی عالم سے اگر جا کے مشورہ کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آپ تو دوبارہ مسجد والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں دیتا، پہلے میں نے ارادہ کر بھی لیا تھا مگر اب نہیں دیتا، میں یہ مکان اپنے پاس رکھوں گا. تو وقت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کہ جب کسی چیز کو وقف کیا جائے تو اس کا قبضہ بھی اس کے سپرد کرے، مسجد کے لیے تو مسجد کے سپرد کرے، امام بارگاہ کے لیے تو امام بارگاہ کے سپرد کرے، مدرسے کے لیے تو مدرسے کے لیے سپرد کرے۔ ایک مرتبہ یہ وقف کا صیغہ پڑھنے کے بعد وہ چیز اس کے سپرد کر دی، بس اب وقف مکمل ہو گیا، اب کمپلیٹ ہو گیا وقف۔ اب اگر وہ کہے کہ بھائی میری مجھے واپس کر دو یہ چیز، اب واپس نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو ایک مرتبہ جیسے نکاح کا صیغہ پڑھ لیا جائے، انکحتو وزوجتو، اب وہ کہے میں نکاح نہیں کرتا، وہ تو ہو گیا، ہو اب آپ چاہیں کہ نہیں چاہیں تو بات ختم ہو گئی۔ جیسے طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، شوہر نے ایک مرتبہ کہہ دیا انت طالق، تمہیں طلاق دی، بس وہ پھر کہہ کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں کچھ کر، ایک مرتبہ ہو گیا تو ہو گیا۔ وقف کا صیغہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب یہ اپنے کنٹرول میں کسی طرح سے بھی لانا چاہے نہیں لا سکتا ہے۔ اچھا اب میں ایک اور مثال آپ کے سامنے بنا، کچھ امام بارگاہ ہماری ایسی ہیں کہ جہاں پر کھانے پینے کے برتن بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ کھانا وانا کھلانا پڑتا ہے لوگوں کو، نیاز کا کھانا کھلانا پڑتا ہے، تبرو کا کھانا کھلانا پڑتا ہے، تو برتن کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پر۔ مثلا کسی نے امام بارگاہ کے لیے برتن وقف کیے کہ اس امام بارگاہ کے لیے وقف ہے، برتن وقف ہو گئے امام بارگاہ کے لیے، استعمال بھی ہو رہے ہیں، چھ مہینے آٹھ مہینے گزر گئے، اس کے بعد یہ برتن واپس بھی نہیں مانگ رہے، جنہوں نے وقف کیا تھا وہ پورا ڈنر سیٹ اور پتہ نہیں کتنے ڈنر سیٹ انہوں نے وقف کیے تھے، 50,000 روپے کا کے برتن اور سامان وقف کیا تھا، وہ واپس بھی نہیں مانگ رہے چھ مہینے کے بعد۔ چھ مہینے کے بعد اسی امام بارگاہ کے ٹرسٹی کے پاس آئے اور کہا کہ میرے گھر پر ایک بڑی دعوت میں نے رکھی ہے، وہ ذرا برتن مجھے دے دیجیے، دعوت میں برتن استعمال کرنے کے بعد میں واپس کر دوں گا۔ کیا کرنا چاہیے ٹرسٹی کو؟ اگر آپ کسی جگہ کے ٹرسٹی ہیں یا آپ کسی جگہ کے پیش نماز ہیں اور ٹرسٹی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات ہے، کیا کرنا چاہیے ٹرسٹی کو، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک ٹرسٹی کو یہ اگر شبہ ہو جائے کہ کہہ رہا ہے کہ میں دعوت ہے میرے یہاں اور دعوت میں استعمال کر کے واپس آپ کو دے دوں گا، مگر ٹرسٹی کو شبہ ہوا کہ واپس کرے گا نہیں، تو ٹرسٹیوں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ بھائی آپ 25,000 روپے ضمانت رکھوائیں، اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ تو کوئی اعتراض نہیں، 25,000 روپے ضمانت بھی ہو گیا ہے، یہ اصل جواب یہ کہ اگر ایک چیز کسی جگہ کے لیے وقف ہو گئی ہے تو اب وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتی، وہ اسی جگہ کے لیے مخصوص ہے۔ اب کوئی جس نے وقف کیا تھا وہ خود بھی اگر لے جانا چاہتا ہے تو خود بھی نہیں لے جا سکتا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں، وہ پورے پیسے ڈپازٹ رکھوا کے۔ کچھ امام بارگاہ والے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان برتنوں کو کرایے پر دے رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ شادیوں کے لیے جو کرایے پر دینے والے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، ڈیکوریشن، ڈیکوریشن کتنا ہے وہ کرایے پر دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام ہو۔ تو یہ پیش نظر رکھے ہیں کہ اگر یہ چیزیں وقف ہو گئی ہیں امام بارگاہ کے لیے، دریاں وقف ہیں، چاندیاں وقف ہیں، برتن وقف ہیں، یہ ساری چیزیں وقف ہو چکی ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز کرائے پر بھی نہیں دی جا سکتی ہے، یہ فقط اسی امام بارگاہ کے لیے وقف ہے۔ جی بس وہی بات، وہی جواب ہو گیا جو ابھی آیا اس میں، یہ ابھی یہ مثال ہم دینے ہی والے تھے ابھی، کہ فرض کیجئے کہ کسی مسجد میں کسی نے سپارے رکھوا دیے اور اس کے بعد وہ سپارے لینے کے لیے آ گئے کہ ابھی ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہ سپارے پڑھنے کے لیے چاہیے، اگر یہ سپارے مسجد کے لیے وقف کر دیے اب نہیں مانگ سکتے، اب نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ٹرسٹیوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، ٹرسٹیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز، ہم جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں اس میں کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ٹرسٹیوں کو بھی معلوم ہے۔ جی ہاں، یہ مسجد کے کام ہی میں یوز کریں تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اگر وہ اپنی جیب میں ڈالیں تو 100% غلط ہے، اپنی جیب میں اگر ڈالنے والا کام کریں، سارے ٹرسٹی مل کے بانٹ لیتے ہیں تو بالکل ہی غلط ہے وہ، لیکن وہ حقیقتاً ایماندار لوگ ہیں، اور ایمانداری سے وہ مسجد ہی کے لیے استعمال کریں گے، ایمانداری سے وہ امام بارگاہ ہی کے لیے استعمال کریں گے، تب بھی وہ ان چیزوں کو کرائے پر نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں جی جی نہیں، ذرا سا سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف عام کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسجد میں آئے وہ استعمال کر سکتا ہے، جو بھی امام بارگاہ میں آئے وہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی اب جو مسجد میں آئے یا امام بارگاہ میں آئے، جو مسجد میں آ رہا ہے وہ مسجد کا آدمی بن گیا ہے، مسجد کا آدمی کا مطلب یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ یہ آدمی مسجد میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی کافر مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو تو باہر نکالنا پڑے گا، یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ مسجد میں آ کے بیٹھ سکے۔ تو ایسا آدمی ہو کہ جو صلاحیت رکھتا ہو کہ جو مسجد میں آ کے بیٹھ سکے۔ مدرسے میں آئے گا مطلب کیا ہے کہ طالب علم ہو، اس سے غرض نہیں ہے کہ اب کہاں کا طالب علم، وہ سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے یا ملائیشیا کا ہے یا امریکہ کا ہے، طالب علم اگر ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن طالب علم ہے تو استعمال کر سکتا ہے، طالب علم نہیں ہے تو نہیں استعمال کر سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر ایک چیز ایک خاص مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہے تو یہ اسی مدرسے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، باقی مدرسے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو عام طور پر جو چیزیں ایک خاص مدرسے کے لیے ہوتی ہیں وہ اس مدرسے سے بھی باہر نہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ مثلا مدرسے کی لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، اب اگر مدرسے کی لائبریری میں کتابیں ہیں یہ اسی مدرسے کے لیے ہے، اس مدرسے میں عین ممکن ہے کہ یہ اجازت دی گئی ہو کہ باہر کے طلبا بھی آ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کتاب کو باہر نہیں لے جا سکتے، مدرسے کے اندر رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مدرسے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبا ہیں انہی کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، الگ الگ چیزوں کا الگ الگ استعمال ہوگا۔ کتاب کا استعمال یہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ کوئی بھی باہر سے آ کے پڑھے اگر طالب علم ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر غسل خانہ استعمال کرنا ہے، نہانا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ جو مدرسے میں رہنے والے ہوتے ہیں انہی طلبا کو اس غسل خانے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، باہر کے اگر طالب علم بھی آ جائیں تب بھی اس غسل خانے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے، چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی طالب علم ہے وہ آ کے استعمال کر سکتا ہے، لیکن کتابوں کے حوالے سے بھی اختیارات مسئول کے پاس ہوتے ہیں، جو مدرسہ چلانے والا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں اختیارات، اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے حوالے سے بھی پابندی لگا سکتا ہے کہ باہر کے مدرسے کے لوگ بھی یہاں کے نہیں پڑھ سکتے، تو نہیں پڑھ سکیں گے، پھر وہ اسی مدرسے کے طلبہ پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہاں تک بات پوچھ لی ہے تو ایک بات اس مدرسے کے حوالے سے سن لیجیے، ہم اپنے مدرسے کی بات کر رہے ہیں، قرآن و عطرت اکیڈمی کی۔ ہم نے شروع سے قریب قریب 19 سال ہو گئے یہ مدرسہ شروع کیے ہوئے، 19 سال سے ماشاءاللہ چل رہا ہے، یہ شروع سے جس دن سے یہ مدرسہ کھولا ہے اس دن سے ہم نے یہ کہا ہے جتنے بھی افراد یہاں پر سامان دینے والے، اشیاء دینے والے، قالین دینے والے ہیں، صفحے دینے والے، جو جس طرح کی بھی چیزیں دینے والے ہیں، قرآن کی سپارے دینے والے ہیں، دعاؤں کی کتاب دینے والے ہیں، جتنے بھی، ان سب سے ہم نے یہ کہہ رکھا ہے، اور یہ اب اعلان عام بھی ہے سمجھ لیجئے، کہ یہاں قرآن و عطرت میں کوئی بھی چیز وقف کی نہیں لی جاتی، ہم کوئی بھی چیز وقف کی نہیں لیتے ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر چیز وقف کی لیں گے تو وقف کا پورا باب کھل جائے گا اور وقف کی ساری ذمہ داریاں آ جائیں گی، جو ہم بتا رہے ہیں کہ ٹرسٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں ہم وقف کی کوئی چیز نہیں لیتے ہیں، جو بھی چیز اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو ہم شروع میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے سارے اختیارات ہمیں دے دیں، اختیارات ہمارے پاس ہونے کے بعد ہم آزاد ہیں جس طرح سے بھی اس چیز کو استعمال کریں۔ اور اسی وجہ سے جو کتابیں یہاں پر دعاؤں کی رکھی ہوئی ہیں وہ کبھی قرآن و عطرت میں استعمال ہوتی ہیں، کبھی باہر کسی دوسری جگہ پر استعمال ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ کتابیں وقف نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ یہاں ہم نے وقف چیز وقف اشیاء شروع سے نہیں لی ہیں اور اب بھی نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ وقف کی پوری داستان کھل جائے گی جتنی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہمارے گاؤں میں چھوٹا گاؤں ہے، اس میں تشیع کے تھوڑے سے افراد ہیں، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔
ایک ذرا سی بات مکمل جائے، وقف ہم نہیں لیتے ہیں یہ تو اعلان ہو گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں چیزیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اسے کسی خاص انداز میں استعمال کرنا چاہے تو اسے ہم سے اجازت لینا پڑے گی، پہلے ہم سے پوچھنا پڑے گا کہ کتاب مثلا گھر پر لے جائیں، اگر یہ وقف ہوتی تو ہم گھر پر لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، یہ فقط اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ یہ وقف نہیں ہے۔ تو یہ کتاب مثلا گھر پہ لے جانا ہے، یا مثلا دوسری دعا کی کتاب لے جانی ہے گھر پر، یا مثلا ایک رات کے لیے کسی دوسرے طالب علم کو یہاں پر رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم سے اجازت لینا پڑے گی، اس لیے کہ بہرحال ذمہ داری ہماری ہے۔ جو ایک منٹ ذرا ان کا سوال پہلے پورا ہو جائے۔
جی، تو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس میں دے یہ چند پیسے اکٹھے کر کے کچھ دے گئے بھی ہیں اور ڈیکوریشن کا سامان دیا ہے۔
جی،
مطلب ہم وقف نہیں کیا ہے امام بارگاہ کے لیے، لیکن امام بارگاہ کے لیے وقف کیا ہے کہ یہ ان کا پراپرٹ امام بارگاہ کو دیں گے، تو وہ چلاتے ہیں ہمارے گاؤں میں سارے۔
ہاں، یہ سوال جو ہے اس طرح کے بہت سارے پیدا ہوں گے، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جب وقف کی بات ہم نے کی تو وہ مثلا سپارے ہیں یا دعاؤں کی کتابیں ہیں یا برتن ہیں یا صفحے ہیں، جو اس طرح کی یہ ساری چیزیں وقف کر سکتا ہے انسان، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد میں اور مدارس میں ڈونیشن آتا ہو، تو جو لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں اس کو وقف نہیں کہیں گے، یہ وقف نہیں ہے۔ اب اگر ڈونیشن آیا ہے تو اس ڈونیشن کو مسجد والے، امام بارگاہ والے، مدارس والے، جو مسجد و مدارس کے مفاد میں ہو، اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر امام بارگاہ والوں نے یہ سوچا ہے کہ ڈونیشن آیا ہے تو اس سے برتن خرید کر ان برتنوں کو کرائے پر دینا چاہیں، ڈیکوریشن والوں کی طرح کام باقاعدہ چلانا چاہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر ان کے لیے اس کی اجازت ہوتی، چونکہ یہ وقف نہیں ہے۔ وقف ہو جائے گا تو پابندی ہو جائے گی، لیکن اگر انہوں نے اس پیسے سے وہ چیز خریدی ہے تاکہ وہ امام بارگاہ ہی کے مفاد میں استعمال ہوتی رہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، ہاں، اگر اس طرح سے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو یہ ہماری اطلاع میں نہیں ہے، اگرچہ ہمارا اعلان یہ شروع سے رہا ہے کہ یہاں قرآن مجید میں کوئی بھی چیز وقف کی نہیں لیتے۔ اب اگر اس طرح سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہاں کے لیے رکھی ہیں تو ان ساری کتابوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی جی، ہمارے یعنی چونکہ یہ اختیار لیا ہے تو یہ اختیار ہر اس شخص کو ہوگا جو ادارہ چلا رہا ہے، وہ پھر اسے بیچ بھی سکتا ہے اور پھر بیچ کے دوسرے مدرسے یا مسجد کے مفاد میں استعمال بھی کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں۔ جی، اب آئیے اصل مسئلہ جو تھا وہ تو غصب کا تھا، یہ وقف کی بات تو درمیان میں نکل آیا ایسا ہی کہ وقف پہلے سمجھ میں آ جائے کہ وقف ہے کیا چیز۔ اب آئیے بات کہ ایک چیز کسی نے وقف کر دی، اس وقف میں کسی نے غصب کر دیا، مسجد کے لیے پنکھا وقف کر دیا تو پنکھا اٹھا کے لے گئے، یا مسجد کے لیے، اچھا مسجد سے بھی زیادہ اہم چیز وہ ہوتی ہے، امام بارگاہ کے لیے سونے کا پنجہ وقف کر دیا تھا کسی نے، سونا تو بڑی قیمتی چیز ہے، وہ تو ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، ایک پنجہ مثلا 1,00,000 روپے کا ہوگا سونے کا، وہ وقف کر دیا امام بارگاہ کے لیے۔ آج کل امام بارگاہ والوں نے بھی بڑی احتیاط برتی ہوئی ہے کہ دور سے فقط اس کا درشن کر سکتے ہیں، نزدیک تک نہیں جا سکتے سونے کے پنجے کے، ایسے بڑے انتظامات انہوں نے بھی کر دیے ہیں، بہت ایسی چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کسی نے مثلا امام بارگاہ کے لیے سونے کا پنجہ وقف کر دیا، وہ مثلا کوئی غصب کر کے لے گیا، تو اگر یہ اس طرح سے وقف کے عام کی چیز تھی اور کوئی غصب کر کے لے جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ ہے آج کا مسئلہ جو اب شروع ہو رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے ہوں، اذا غصب شيئا من الاوقاف العامه، گفتگو ہو رہی ہے وقف عام کی، وقف خاص کی گفتگو نہیں ہو رہی کہ اپنی اولاد کے لیے وقف کیا یا اپنے خاندان والوں کے لیے، اس کی گفتگو نہیں ہو رہی، وقف عام کی گفتگو ہو رہی. اگر کسی چیز کو وقف کیا ہے وقف عام کے طور پر، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو طرح کی کے امکانات ہیں. وقف عام میں بھی اگر کوئی چیز وقف کی ہے تو دو طرح کے امکانات ہیں. ایک چیز ایسی وقف کی ہے کہ مثلا مسجد کو وقف کی ہے، امام بارگاہ کو وقف کی ہے، مگر وہ امام بارگاہ کے استعمال میں بھی نہیں آ رہی، مسجد کے استعمال میں بھی نہیں آ رہی، ویسی پڑی گی. اور ایسی پڑی گی کا مطلب ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے مدرسے کے لیے زمینیں وقف کر دی، یہ زمین مدرسے کو دے دی، مسجد کو دے دی، مثلا مسجد کے لیے وقف کر دی زمین، مگر وہ مسجد بیکار پڑی ہے، ویران پڑی ہے، کچھ نہیں. ایسی زمین کہ جو کسی کام نہیں آ رہی، یا ایسی اشیاء جو بالکل کسی کام نہیں آ رہی، ہے مسجد کے لیے مگر وہ بالکل کسی کام نہیں آ رہی، غصب کرنے والے نے کیا ایسی چیز غصب کی ہے جو مسجد میں بالکل اس وقت کسی طرح سے کوئی کام آئی نہیں رہی ہے؟ یا تو ایسی چیز غصب کی ہے، یا ایسی چیز غصب کی ہے کہ نہیں ابھی مسجد کے کام آ رہی ہے، مسجد کو اس سے فائدہ مل رہا ہے کچھ نہ کچھ. یہ دو الگ الگ قسم کے مسائل. کہتے ہیں ان کا نام قبیل تحریر، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو ایسی پڑی ہوئی ہے، زمین ہے، آپ نے اگر ایران کی زیارت کی ہو، بلکہ تمام مشاہد مقدسہ کی اگر زیارت کی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باقاعدہ مشہد کی عمارت ہے، اس سے پہلے ایک صحن ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے ایک صحن ہوتا ہے، وہ لمبا لمبا صحن ہے، ویرانہ پڑا ہوا ہے. اچھا، یہ صحن بھی اب تعمیر کیے گئے ہیں، اس کی زمین میں نے کئی سالوں کے بعد اب بنائی گئی ہے، چار دیواری مثلا کئی سالوں کے بعد بنائی گئی، مگر زمین کسی نے بہت پہلے دی تھی، 100 سال پہلے کی زمین دی ہوئی کسی کی، وہ پڑی ہوئی ہے اور بالکل ویسے ویرانے کے طور پر پڑی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی زمین پڑی ہوئی ہے کہ جو کسی کام کی نہیں ہے، بس ایسے ہی ویرانے والی پڑی ہوئی زمین، لم یستوجب الزمان لا عینا ولا منفعتا. اب اگر اس زمین میں غاصب نے غصب کر لی زمین، اس زمین میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، خرابی پیدا ہوئی ہے غاصب کی وجہ سے نہیں، اس نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی ہے، بلکہ خود بخود کوئی خرابی پیدا ہو گئی. خود بخود کیسے خرابی پیدا ہوگی؟ مثلا شدید بارش ہوئی اور زمین اندر دھنس گئی، تو اب زمین دھنس گئی تو جو پہلے برابر پلین زمین تھی اس کی قیمت زیادہ تھی، دھسی ہوئی زمین اس کی قیمت کم ہو گئی. تو اگر غاصب نے غصب کرنے کے بعد یہ زمین اپنے کنٹرول میں لے لی اور اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی کہ خرابی پیدا ہو گئی، فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غاصب نہ زمین کے عین کا ضامن ہوگا نہ اس کی منفعت کا ضامن ہوگا. دیکھیں یہ وقف عام کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، عام آدمی کا مسئلہ پہلے گزر چکا کہ عام آدمی اگر اس چیز کو استعمال نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی غاصب ضامن ہوتا ہے. عام آدمی نے اپنی دکان بند رکھی ہوئی ہے، بالکل استعمال نہیں کر رہا، غاصب نے آ کے قبضہ کر لیا، ایک مہینہ بھی اگر اس نے قبضہ رکھا تو ایک مہینے کا کرایہ سے وصول کیا جائے گا. اگر غاصب کہے کہ بھائی تمہاری دکان تو ویسے ہی بند پڑی ہوئی تھی، کون سا کرایہ، تمہیں کرایہ دار میری کہاں رہا ہے، اس صورت میں اس کی بات نہیں سنی جائے گی، غاصب کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ عام آدمی کی چیز ہے. یہ بات ہو رہی ہے وقف عام کی، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، اس کی ایسی کوئی زمین پڑی ہوئی تھی، غاصب نے اس پہ قبضہ کر دیا، اس نے خود کوئی خرابی پیدا نہیں کی، خود بخود کوئی خرابی پیدا ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں غاصب ضامن نہیں ہوگا، اس کے عین کا ضامن نہیں ہوگا، جو یہ زمین ہے اس کا بھی ضامن نہیں ہوگا، جو اس کی منفعت ہو سکتی تھی، مثلا اگر یہ کبھی کرایہ پر دینا ممکن ہوتا تو یہ اس کی منفعت کہلاتی، اس منفعت کا بھی یہ ضامن نہیں ہوگا غاصب. وَإِن كَانَ عَمَلُهُ مُحَرَّمًا، اگرچہ اس کا یہ کام حرام ہے، اس نے گناہ کا کام کیا، یہ کام جائز نہیں تھا، کام حرام کیا اس نے، مگر اس کے باوجود اس کے قبضے میں آ جانے کے بعد جو زمین میں خرابی پیدا ہو گئی یا اس چیز میں خرابی پیدا ہو گئی جو بالکل استعمال نہیں ہو رہی تھی، مثلا فرض کیجیے وہ دریاں تھی مسجد کی، دریاں بالکل استعمال نہیں ہو رہی تھی، ویسے ہی وہ انہوں نے کباڑ خانے میں رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے گھر لے گیا مثلا، اور اٹھا کے گھر لے گیا، اس کے بعد کوئی خرابی پیدا ہو گئی، مثلا آگ لگ گئی اور دریاں جل گئی، اس نے کچھ نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، خود بخود ایسا ہوا اور ضائع ہوگی وہ چیز. تو کہتے ہیں ایسی صورت میں یہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اس نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا مگر یہ ضامن نہیں ہے کسی چیز کا. وجب رفع الید عنہ، اور اس پر واجب ہے کہ زمین چاہے وہ مسجد کی ہو یا امام بارگاہ کی ہو، کسی کی یا کوئی اور چیز بھی ہو، وہ فوراً اسی ادارے کے سپرد کرے، اپنے پاس رکھ نہیں سکتا. یہ رفع الید کرنا کا مطلب وہاں سے اپنا ہاتھ اٹھائے، اپنا قبضہ وہاں سے ختم کرے اور دوبارہ ادارے کے سپرد کرے. وہ مسجد کا ادارہ تو اس کے سپرد کرے، مدرسے کا ادارہ تو اس کے سپرد کرے، اس پر واجب ہے کہ یہ فوراً اس کے سپرد کرے. اب ایک مثال بھی بتا رہے ہیں، فلو غصب مسجدا لم یضمن ما یصیب عرصته تحت یده من الاضرار کالخصف ونحوه. فرض کیجیے کہ مسجد کو کسی نے غصب کر لیا، مگر مسجد کا کون سا حصہ، ابھی کون سے حصے کی بات ہو رہی ہے، جو استعمال ہی نہیں ہو رہا، بالکل ویسے میرانا بیکار پڑا ہوا، بالکل کسی کام کا نہیں ہے. اس طرح مسجد کے ایسے حصے کو اس نے غصب کر لیا، اور اس کے بعد مسجد کے اس صحن میں جو بالکل استعمال نہیں ہو رہا تھا، بالکل بیکار پڑا ہوا تھا، اس کو کوئی ضرر پہنچ گیا. ضرر کیسا پہنچ گیا؟ کہ وہ مسجد کی زمین دھنس گئی، اندر چلی گئی، یا اور کوئی نقصان پہنچ گیا. اور کوئی نقصان کیسے پہنچ گیا؟ مثلا سیم اور تھور کچھ آ گیا اس میں، ایسی کوئی چیز ہوگی خود بخود ہوگی، اس کے اس میں نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ ضامن نہیں ہوگا. کما لا یضمن اجرتہ مدت استیلا ہی علیہ، جس طرح سے کہ اس عین کا ضامن نہیں ہوگا جو خراب ہو گئی، زمین دھس گئی مثلا، اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا. اسی طرح سے جتنے عرصے اس نے زمین اپنے قبضے میں رکھی، اس کی منفیت کا بھی ضامن نہیں ہوگا. منفیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کرائے پر دی جاتی، اس پر کوئی کھیتی باڑی کی جاتی تو کچھ فائدہ ہوتا، یہ فائدہ ہونے کا امکان تھا، مگر مسجد کی بالکل ویران چیز پڑی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس کی منفیت کا بھی یہ ضامن نہیں ہوگا. یہ بات ہوئی ساری ایسے وقت اداروں کی کہ جو بالکل بیکار چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں اگر اس پر کوئی غصب کر لیتا ہے تو اگرچہ اس نے حرام کیا مگر وہ ضامن نہیں. اب آئیے کوئی ایسی چیز اس نے غصب کر لی کہ جو مسجد کے کام کی چیز ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نعم اذن حدما بناؤہ تحت یده زمینہ. ہاں، اگر مسجد کا وہ والا حصہ اس نے غصب کر لیا ہے کہ جس پہ کچھ تعمیرات ہوئی ہیں، عمارت بنی ہوئی ہے، کچھ تعمیرات ہیں، اگر فرض کیجئے کہ اس نے وہ حصہ غصب کر لیا اور اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں، خود بخود مثلا زمین دھس گئی، خود بخود اس کی عمارت گر گئی یا اس کی بنیاد کو نقصان پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں یہ ضامن کہلائے گا. اب یہ ضامن ہو گیا، اگرچہ اس نے خود کچھ نہیں کیا پھر بھی ضامن کہلائے گا. لأنه ليس تحريرا، اس لیے کہ تحریر نہیں ہے، تحریر کا مطلب بالکل بیکار اور فضول نہیں پڑی گئی، آزاد نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ کام کی عمارت ہے، مسجد کے کام آنے والی چیز تھی یہ. بل مطلق و بل ملکن غیر تلقین للمسجد علی الاثار، یہ بالکل بیکار اور آزاد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد کی ایسی ملکیت ہے کہ جو مسجد سے آزاد نہیں ہو سکتی، مسجد ہی کا حصہ رہے گی، مسجد ہی کی ملکیت رہے گی، یہ مسجد کی ایسی ملکیت ہے. چونکہ مسجد کی ایسی ملکیت ہے کہ جو مسجد کا حصہ کہلاتی ہے اور اس ملکیت کو نقصان پہنچ گیا، تو اب ایسے مال کو گویا نقصان پہنچ گیا، مال کو نقصان پہنچ گیا، اب ایسی صورت میں یہ اس عمارت کے گر جانے کا یا بنیاد کے ڈھال جانے کا اب یہ ضامن کہلائے گا، اگرچہ اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا مگر پھر بھی یہ ضامن کہلائے گا. تو اب اوقاف والوں کے دو پہلو بن گئے، ایک پہلو یہ بن گیا کہ جو بالکل بیکار اور فضول ایسے پڑا رہتا ہے وہ والا حصہ ہو گیا، ایک وہ حصہ ہے جو جس میں کچھ کام کاج کیا گیا، کچھ سرمایہ لگایا گیا ہے، اگر سرمایہ لگایا گیا اور اس کو نقصان پہنچ گیا تو اب ایسی صورت میں یہ ضامن کہلائے گا، ورنہ ضامن نہیں. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، الصلوات عليه محمد وعلى الله.